دریافت فرمایا کہ میرا نام سید حذیفہ خٹک ہے اور میں یوسف زئی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہمارا نکاح درست ہوگا؟ درست نکاح پڑھا دیں تو درست ہی ہوگا بھائی، غلط پڑھائیں گے تو غلط ہوگا، اور کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام پہ غور فرمائیں کہ آپ سید ہیں یا خٹک ہیں، بڑا سنگین مسئلہ ہے. اگر آپ نسباً سید ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ خٹک کیسے ہو گئے؟ وہ تو پٹھانوں کا ایک پورا قبیلہ ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ خان ہے، اب خان بھٹو، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، بھٹو ایک ذات ہے، تو تم خان ہو یا بھٹو ہو؟ کیا زرداری ایک قبیلہ ہے، اس کے بچے زرداری کہلائیں گے. اب وہ جو کہیں کہ ہم زرداری بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھٹو بھی ہیں اور اس کے ساتھ کیونکہ ہم شیعہ ہیں لہذا سید بھی ہیں، تو کتنے باپ پلانے ہیں؟ اس لیے یا تو آپ سید ہیں اور یا آپ خٹک، یا تو آپ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا نسب نامہ موجود ہونا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبزادی صاحبہ، ان سے پھر سیدنا حسین اور سیدنا حسن، اور حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، اور پھر سیدنا حسین علیہ السلام کی اولاد زین العابدین، اور پھر امام باقر وغیرہ وغیرہ، آگے چلتے چلتے یہ ہے سیدوں کا شجرہ. خٹک جو اپنا شجرہ پٹھانوں کا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، تو آپ دونوں کیسے ہو گئے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ میرا نام سید سعد خان ہے، تو تم یا سید ہو یا خان ہو، یار ایک چیز ہو نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سید یا خانوں کا اصل جا کر کہیں کافروں سے، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، جہاں بھی ملتا ہو، جو ان کا جد اول مسلمان ہوا تھا وہاں سے آگے کو نسل چلی نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دو دو نسلیں ایک ہی خاندان میں جمع ہو جائیں. جیسے سردار عبد القہار عباسی خان، یا تو تم سردار ہو یار ایک ذات ہے، یا عباسی ہو ایک ذات ہے، یا خان ہو ایک ذات ہے، تینوں ذاتیں ایک نام میں. یہ جہلا کے ہاں ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو فاروقی لکھتے ہیں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد لکھتے ہیں. اور جب ان کے نسب پر مورخین نے بحث کی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خاندان میں آگے چل کے ایک فرد آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آگے بھئی، یہ تو فاروقی نہیں ہے. تو مورخین جب بحث کرتے ہیں تو اس پہ اڑ جاتے ہیں. تو سچ بولنا سیکھیے، اور سچ بولنے سے زیادہ ضروری ہے کہ سچ سننا سیکھیے. سچ سن کے اگر گالیاں دینی ہیں تو بہتر ہے اپنی عاقبت برباد نہ کرو. یا آپ سید ہیں اور یا آپ خٹک ہیں، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی. باقی وہ یوسف زئی قبیلے کی خاتون ہیں، ان سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں بھی، اس میں کیا حرج ہے؟ سید ہونا امتیوں سے نکاح کو باطل قرار نہیں دیتا، سیدھی سی بات ہے. ایک سید امتی سے نکاح کر سکتا ہے اور امتی سیدوں سے نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ صرف بات اہل تشیع کے ہاں ہے کہ وہ غیر سید میں نکاح کو بعض ان کے علماء جائز قرار نہیں دیتے، اور ان کے اثر سے ہمارے بعض سنی حضرات اس بات کے شدت سے قائل ہوئے ہیں، ورنہ اصل فتویٰ اس پہ نہیں ہے. ہمارے حضرات بھی اور شیعہ میں جو بہت سے ائمہ ہیں ان کے مجتہدین اور مراجع ہیں، وہ سب حضرات امتی اور سید میں فرق نہیں کرتے. پہلے زمانوں میں اس لیے فرق کیا جاتا تھا کہ خاندانوں کے اپنے رسم و رواج ہوتے تھے، رہنے کے طریقے ہوتے تھے. بہرحال خلاصہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو یا تو سید ڈکلیئر کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہمارے زمانے میں شہرت نسب کو ثابت نہیں کرتی. یہ دوسرا اصول فقہا نے لکھا ہے کہ شہرت نسب کو ثابت کرتی ہے. مثلا شہرت یہ ہے کہ ہم پٹھان ہیں، اسے ثابت نہیں ہو جاتا، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ جھوٹ عام ہو گیا. تو جب جھوٹ عام ہو جائے معاشرے میں، ہندوستان میں مثلا، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے علوی تھے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو سید دکھنا شروع کر دیا تو غلط ہو گیا نا. بہت سے سنی ہم نے دیکھے کہ ہیں وہ جس بھی ذات سے تعلق رکھتے، آہستہ آہستہ اپنے نام کے ساتھ حیدری بڑھاتے، حیدری کے لفظ کے بعد اگلی جو نسل آتی ہے نا، دو تین پیڑیاں پھر وہ سید ہو جاتے. تو اس لیے جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے. اصل جد امجد تک پورا شجرا ثابت ہونا چاہیے، اور محض شہرت جو ہے، اگرچہ پرانے فقہا میں وہ دلیل تھی لیکن اب ہمارے زمانے میں وہ دلیل نہیں رہی. آبادیوں کے انقلاب اور آپس کے رشتے کچھ کے کچھ ہو گئے. ایک سوال یہ بھی فرمایا ہے کہ ڈی این اے چیک کرایا جائے، تو ڈی این اے آج جو چیک کرائیں گے کہ یہ سید ہے، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آپ پہنچ جائیں گے ڈی این اے کے ذریعے. فضول باتیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈی این اے کیا چیز ہوتا ہے اور کیا نہیں، وہ جاہل بھی اٹھ کے سوال لکھ کے بھیج دیتے. بھی آپ کو نہیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مت سنیے. اور اس پہ اعتراض ہے کہ ہم نے کہا نسب نفع دے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ مزید کوئی بات کریں، جائیے اور شامی کو پڑھیے. اور شامی رحمت اللہ علیہ نے رسائل ابن عابدین میں پوری تشریح کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سید کو نفع دے گا یا نہیں دے گا. یہ جتنی آیتیں آپ ہمیں لکھ کے بھیج رہے ہیں نا، یہ پہلے بھی امت جانتی تھی اور پہلے بھی امت نے انہیں پڑھا تھا. آپ نئے نہیں پیدا ہو گئے، جنہیں حجے بھی شاید قرآن کریم کے نہ کرنے آتے ہو، اور ہمیں بھیج رہے ہیں کہ وہ اللہ تذر واضح رکھوں گی سے اخرا، اور قیامت میں اللہ نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اللہ نے کہا کہ لا تنفع شفاعت، شفاعت قیامت میں کام نہیں آئے گی. تو میرے بچے، کل شفاعت کا بھی انکار کر دینا اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم فرما. یہ نئی نئی باتیں، یہ نئی نئی آیات کیوں سناتے ہو یار؟ ہمارا وقت ہی ضائع ہوتا. شامی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کی گناہ نہیں اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو وہی ملے گا جو اعمال کرتا رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اصل یہ ہے، اور ایکسٹرا جو اسے بینیفیشری ملے گی، ایکسٹرا جو ملے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تھا، بخاری تھا، نقوی تھا، قاسمی تھا، مشہدی تھا، کوئی بھی تھا، یہ سارے شہر ہیں نا یا اشخاص کے نام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں ہونے کا اسے فائدہ پہنچے گا. آپ کو نہیں پسند آتا نا سی، ہم نے کون سا کہا ضرور مانے، لیکن ہمیں نہ بھیجے. وقت ضائع ہوتا ہے اور بتیرے کام ہوتے ہیں، اور جواب نہ دو تو پھر شکایت ہوتی ہے کہ آپ نے سخت استی ہیں. جو تھانوی نبر اللہ مرکزو نے فرمایا تھا، تھانوی رحمت اللہ کسی نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ قصاب سے پالا پڑا ہے، تو میں کہتا ہوں تم بھی تو ڈنگر ہو، قصاب نہ ہو تو اور کیا ہو. علماء کرام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ذکر اور عبادت سے غافل ہو جائے، بھیا اس کا جواب ہم بہت پہلے دے چکے کہ معیشتن زن کا اس کا کیا مطلب ہے. کاغذات ایسے ہیں جن میں مقدس الفاظ لکھے ہیں تو کہ ان کو جلا دینا جائز ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جائز، ٹھیک ہے، جتنے بھی مقدس اوراق ہیں انہیں زمین میں دفن کر دینا یا آگ میں جلا دینا، یہ اصلاً درست ہے، ان کبھی نہ کرنا، یہ جاہلوں کی قوم ہے اور انہیں فتنوں میں ہوا دینے میں مزہ آتا ہے، نئے نئے فتنے پیدا کرتے ہیں. آپ نے کبھی کر لیا تو آپ پہ کفر کا فتویٰ بھی لگے گا، توہین رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کو فتویٰ بھی لگے گا اور مار دیں گے جان سے، یہ کبھی نہ کرنا. اور اصل اس کی یہ ہے جو شیعہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے قائل ہو کہ مقدس اوراق کو جلایا جا سکتا ہے، کیونکہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے کچھ صفحات جلائے تھے. اب بات پوری کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اس وقت پہ قائل ہیں کہ وہ صفحات اور وہ مقدس نام ان کو بے حرمتی سے بچایا جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن پاک لکھا جاتا تھا اس میں پڑھنے والا اپنی ڈکٹیشنز کاتب سے لکھوا دیتا. مثلا ام المومنین سے عائشہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک لکھوا رہی تھی، تو جب کاتب ہی صاحب پہ پہنچا کہ حافظو علی الصلوات، لوگوں اپنی نماز کی حفاظت کیا کرو، والصلاۃ الوسطی اور درمیان والی نماز کی، تو انہوں نے کہا بچے اس کے بعد لکھو صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی، اللہ کے الفاظ ہیں درمیان والی نماز، دو نمازیں ادھر ہو گئیں، فجر اور ظہر دو رات کو ہو گئیں، درمیان والی نماز عصر ہو گئی. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح میں لکھوایا صلاۃ العصر. اب یہ ام المومنین ہی جانتی تھی نا رضی اللہ عنہ کہ میں نے یہ لکھوایا، پڑھتی ہوں اسے نہیں پڑھتی ہوں گی، باقی قرآن کی تلاوت اور چیز ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایسی بہت سی ڈکٹیشنز جمع ہو گئی اور ڈر یہ لگ گیا تھا کہ آنے والی جو نسل ہے کہ یہ نہ ہو وہ پڑھتی رہے کہ حافظو للصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر، یہ خوف شروع ہو گیا تھا کہ ایسے نہ ہو قرآن کا کہیں متن بدل دے. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ستون کے نیچے یہ سارے کاغذات رکھوا کے اور مسجد نبوی کا ایک ستون کھڑا کر دیا. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے 8 ستون ہیں اور ان کے بعد بھی کچھ ستون ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنوائے تھے، اس طرح تاکہ امت قرآن کے ٹیکسٹ اس پر پابند رہے. اور جس صحابی رضی اللہ عنہ نے وضاحتی جملے اپنے لکھوائے ہیں یہ اگلے نسلوں تک ویسے تو پہنچے، لیکن لکھے ہوئے پہنچیں گے تو قرآن کچھ سے کچھ ہو جائے گا. پھر ایک روایت آتی ہے کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا جو نسخہ میرے لیے لکھا گیا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے کہا عالم اسلام کے 7 شہروں میں اس کے بڑے بڑے نسخے بھجواؤ اور شہر کی جو سینٹرل ماسک ہے اس میں یہ نسخہ رکھو اور لوگوں کو کہو کہ آئیں اور اس قرآن کو دیکھ کر اپنا قرآن لکھ کے لے جائیں، اور فرمایا اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی جائے گی. اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جامع القرآن، انہوں نے قرآن کو جمع کیا اور پھر نشر کر دیا. یہ تھی اصل بات. لوگ کہتے ہیں انہوں نے جلوا دیے ہوں گے بھی، اس لیے کہ امت کی حفاظت اور قرآن کا ٹیکسٹ یہ زیادہ ضروری ہے. یہ تو ہمارے عرف میں جلانے کو چونکہ برا سمجھتے ہیں اس لیے، یہ ہمارا عرف ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ وہاں عرف الگ تھا، یہاں پر عرف الگ ہے. یہاں جوتوں سمیت مسجد میں آنا بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے جو آپ نے لکھا ہے یہ اصل مسئلے کی بدین سے تحریر فرمایا، وضاحت کر دی، لیکن یہ کبھی کیجئے گا نہیں، بالکل نہ کرنا. ایک عالم دین نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک طاقتور ایمان والا سب سے محبوب ہے اور اللہ کے قریب ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مومن ضعیف مومن سے اچھا ہے. اس کا مطلب یہ بتایا کہ زیادہ مال والا آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہے. کیا کہنے، جس کا مال کم ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی کم ہوتا ہے. بالکل صاحب کیا بات ہے. کیا یہ عقیدہ جو مولانا نے بتایا یہ ہندوانہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے بھگوان کے نزدیک بھی جو سب سے امیر آدمی ہے وہ بھگوان سے بہت قریب ہے؟ اور یہی اگر عقیدہ اسلام کا ہے تو اب آگے لمبی کیا پڑھنی, یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. اور عقیدہ کسی اور چیز کا نام ہے بھیا, بالکل نہیں. یہ سرمایہ داروں کا عقیدہ ہے. مایا کو ملے مایا کر کر لمبے ہاتھ, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا زیادہ ہی کچھ حرام کا, کچھ پچتا نہیں ہے, کچھ اور طریقے اور ذرائع. سب سے اچھا ملک, سب سے اچھا ملک دنیا میں اس وقت پیسہ کمانے کے لیے ہمارا عزیز ملک ہے. صرف ایک شرط ہے کہ اللہ کا خوف ہو. اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو اتنی اچھی مارکیٹ دنیا میں ہے ہی نہیں. تو آدمی کرے, پتا ہوتا ہے آخر ڈبو رہا ہوں تو بس ایک ہی جہان رکھ لینا, یہ رکھے یا یہ رکھے یا یہ رکھے. قطعا ایسی کوئی چیز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا, اہل علم نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جسمانی طور پر لڑتے تھے, تو ایک قوی اور طاقتور مومن جو کسی کمزور کو پچھاڑ کے زمین پہ دے مارے اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ کافر تو قوی ہو اور مومن جو ہے یہ ضعیف. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا تھا, ان کا اللہ کے رسول آپ نے اس بچے کو رکھ لیا, مجھے واپس بھیجتے ہیں ہماری کشتی کرا لیں. کشتی جب کرائی تو بچہ اسے واپس بھیجا تھا, اس نے اس کو پلٹ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اسے رکھ لیا. جو بچے کثرت کرتے ہیں, جم میں جاتے ہیں, جم باڈی بناتے ہیں, جو بچے تیرتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہیں بنسبت ان بچوں کے جو سست لیٹے ہوئے رہتے ہیں. نماز ہے, اچھا بوٹتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے یار. زندگی تو چست لوگوں کی ہے, زندگی تو ان لوگوں کی ہے جو ہمت کے ساتھ جیتے ہیں. زندگی تو یار شیر کی ہے, نیل گائے مار کے پھینک دیتا ہے, گیدڑ گدے, گدے تو نہیں وہ تو گوشت ہی کھاتا, گیدڑ اور کون کون آ کے اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہے. شیر خوش ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہ میرا مارا ہوا شکار. ہرن کو مارتا ہے اور پھینک دیتا ہے, کوے آ جاتے ہیں, چیلیں آ جاتی ہیں, گدھ آ جاتے ہیں. رہنا ہے شیر بن کے لے, رہنا ہے عقاب بن کے لے. یہ اصل زندگی ہے بچو, یہ زندگی نہیں ہے سستی کی اور اس کی. جو لوگ جم جاتے ہیں, جو لوگ جم کرتے ہیں, جو لوگ ستر ستر سال کے ہو کے پنجے میں پنجا ڈالنے سے ہلنے نہیں دیتے, یہ زندگی ہے, یہ اچھی چیز ہے. اس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ کبھی مومن, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر. بعض فقہا نے اس کا ایک اور مطلب لیا ہے, وہ کہتے ہیں قوت سے مراد علم ہے, کہ پڑھا لکھا بچہ ان پڑھ سے بہتر. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم کیا کہتے ہو جس کو ہم نے علم عنایت فرمایا ہے جس اور جو جاہل ہے, یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک جگہ فرماتا ہے والذل والحرور, کیا سایہ اور دھوپ برابر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن عالمن, زندگی میں عالم بنا فرسٹ کیٹیگری, او متعلمن یا شاگرد بن کے رہنا سب سے بیسٹ لائف ہے. ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہے, ساری زندگی سیکھتا رہے. ڈکشنری اپنے سونے سے پہلے پاس رکھو اور روز ایک لفظ یاد کر کے سو جاؤ کہ اللہ میں تو اسٹوڈنٹ. معارف الحدیث منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کی 9 جلدیں ہیں, روزانہ رات کو ایک حدیث پڑھ کے سو جاؤ, بس 2 منٹ لگتے ہیں سو جاؤ اور اللہ سے کہو اللہ میں طالب علم. اس لیے بچو کہ جو اسٹوڈنٹ لائف میں مر جاتا ہے نا طالب علمی کے زمانے میں, اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. قبر کا عذاب بہت بڑی چیز, بہت شدید چیز, اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے فرمایا کہ کن عالمن, عالم بن کے رہو, نہیں شاگرد بن کے رہو. یا پھر مستمعاً ان جگہوں پہ جایا کرو جہاں تمہیں نئی نئی علمی تحقیقات سننے کو ملتی ہیں. تین درجے ہو گئے. ولا تکن رابعاً, اور فرمایا چوتھے درجے کا آدمی نہ بننا وگرنہ مارے جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ. تو اس سے سب پہ ٹاپ پہ وہ ہے جو علم میں نئی سے نئی بات سامنے آتی ہے, نئے سے نئی نیا پھول کھلتا ہے, نئی سے نئی خوشبو ہے. اس لیے اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زیادہ دولت مند ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور جو کم دولت والا ہے, زیادہ دولت مند والے اگر اتنے ہی قریب ہوتے نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں امامت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے جاتے, مدینہ منورہ میں اپنے مسلح پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیتے, عثمان رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیتے. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جنگ جمل میں ام المومنین عائشہ, طلحہ, زبیر, اشعی رضی اللہ عنہ, یہ سارے جمع تھے. اور ام المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا سناس سب سے زیادہ دنیا کا فیاض آدمی, سب سے زیادہ سخی, مال لٹانے والا اللہ کی راہ میں یہ میرے سامنے آ گیا ہے. اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے تعریف کی کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا اخش الناس, اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی خاتون اللہ کے خوف اور ڈر سے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی. کیونکہ عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی چیز تھی. ملک میں قتل ہو جائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ چین سے بیٹھتے ہیں. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کہا تھا ایک یہودی کو کہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جس مملکت میں ایک بھیک مانگنے والا قیامت میں آ گیا اللہ اس مملکت کے حاکم کو شدید سزا دے گا کہ تمہارے ملک میں بھیک مانگنے والا کیسے پیدا ہو. اس لیے یہ اختیارات, یہ عہدے اتنے آسان نہیں ہیں. تو اس لیے مملکت میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں یا جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے, تعلیم زیادہ ہوتی ہے, وہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ. ایک سوال یہ فرمایا کہ انفرادی یا اجتماعی نماز کی ادائیگی میں, یہ ہے نا مسائل کہ ہم نماز سیکھیں, ہم زکات سیکھیں. ہم اخلاقیات سیکھیں. جماعت میں نماز کی ادائیگی کے دوران قیام, رکوع, سجود اور تشہد کے درمیان دوران اتنی آواز بلند ہو جائے کہ پاس کھڑے ہوئے شخص کو سنائی دے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا خواتین گھر پہ با آواز بلند نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دو مسئلے ہیں ابھی. دیکھیے مردوں کے لیے اللہ نے دو طرح کی نمازیں کی ہیں, ایک جاہری اونچی آواز میں مغرب, عشاء اور فجر, اور دو سری آہستہ آواز سے پڑھنا ظہر اور عصر. اس میں کوئی آدمی اتنی آواز سے پڑھے, ظہر اور عصر میں اتنی آواز بلند کرے کہ خود سن لے, ٹھیک ہے, کوئی حرج. ایک دو آدمی اور بھی سن لیں, کوئی حرج. لیکن اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ پہلی سب سننے لگے تو یہ نماز جان بوجھ کے کر رہا ہے تو ہوگی نہیں, کیونکہ آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے. اس نے واجب کو چھوڑا, اس کی نماز ٹوٹ گئی. اور اگر اس سے ویسے ہی پڑھ لیا تو آخر پہ سجدہ صاف کرے, کیونکہ زور عصر میں آہستہ آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے, جیسے کہ مغرب, عشاء اور فجر میں اونچی آواز سے پڑھنا واجب. مثلا امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور انہوں نے ثنا کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کوئی سورہ فاتحہ کا حصہ آہستہ پڑھ لیا, تو اب امام آگے پڑھے مالک یوم الدین وغیرہ وغیرہ, وہ لوٹ کے پیچھے نہ آئے اور سجدہ صاحب کرے, کیونکہ فاتحہ کل کی کل سورت کل کی کل جہر کا پڑھنا تھا, اونچی آواز سے پڑھنا تھا. دو تین آیتوں سے آہستہ آواز سے پڑھنی تو اس نے واجب کا ترک کیا، جان بوجھ کے کرے، ٹوٹ گئی نماز، غلطی سے ہو گیا تو سجدہ صاف کرے. یہ تو آپ نے جو پہلا مسئلہ دریافت فرمایا. دوسرا مسئلہ کہ خواتین گھر پہ با آواز بلند نماز پڑھیں، خواتین ایسے نہیں کر سکتی، ان کے لیے پانچوں نمازیں سری پڑھنا واجب، مغرب، عشاء، فجر، تینوں میں اونچی آواز سے قرات نہیں کریں گی، ان تینوں میں بھی ایسے ہی آہستہ پڑھیں گی جیسے ظہر اور عصر میں، اور اگر وہ پڑھیں گی اونچی آواز میں تو نماز نہیں ہوگی، اس کا دہرانا واجب ہو جائے گا. یہ تو ہے اصل مسئلہ. اور اب جو مساجد بن رہی ہیں نا جن میں خواتین امامت کرا رہی ہیں، اور اب جو جنازے پیرس اور انگلینڈ اور امریکہ میں زیادہ کہنے سے حیا آتی ہے، مگر اب انہوں نے مساجد اپنی بنانی شروع کر دی ہیں، ایل جی بی ٹی پہ یقین رکھنے والے اپنی مساجد بنا رہے ہیں، خواتین نماز پڑھا رہی ہیں. ایک اتنا سادہ آدمی ہے، کتنا سادہ، ایسے بھی ہمارے بچے ہوتے ہیں سادے، فون پہ کہا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھی تھی، وہ تو پتہ نہیں، بہرحال نماز پڑھی تھی، وہ تو اونچا اونچا پڑھ رہی تھی، تمہاری کچھ بے تکلفی تھی. ہم نے کہا گدے، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کس گناہ میں مبتلا ہے؟ اور یہ بھی خیال نہیں آیا کہ عورت کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مردوں کی؟ او یہ تو یاد ہی نہیں رہا. ہم نے کہا اپنا سبجیکٹ پڑھو اور باپ سے پیسے لو، تم ان چکروں میں نہ پڑھو. سادے بچے بھی ہوتے ہیں، بہت سادہ طبیعت کے بھی. تو اس لیے اب وہاں پر ایک عورت نے جنازہ پڑھا دیا، دوسرے کا اس سے وصیت بھی کی کہ میرے بعد میرا جنازہ یہ پڑھائے گا کیونکہ یہ میرا شوہر ہو گیا. والعیاذ باللہ، اب دنیا ادھر کو جا رہی ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاقیات میں کتنی محنت کرتے ہیں کہ اس تہذیب میں اور ہم میں فرق ہے. لڑکے والے لڑکی کے رشتے کے لیے پردے کو شرط نہیں مانتے. لڑکی اگر شرعی پردہ کرتی ہو تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ رشتہ دونوں خاندانوں کو پسند ہے. بھیا پردہ فرض ہے، پردہ واجب. 300 سال سے مسلمانوں میں پردہ بھی اٹھ گیا، جہاد بھی ختم ہو، اور 300 سال کم کر دو، 250 سال سے مسلمانوں میں نظام تعلیم ختم ہو گیا. خلافت کو گئے ہوئے تو ایک عرصہ بیت گیا. یہ سارے وہ مجموعی گناہ ہیں جن گناہوں میں ہم سب شریک ہیں، اور اللہ کے اگر پوچھ ہو گئی تو مارے جائیں. اسلامی نظام معیشت وہ بنیادی طور پہ فرد کی امانت اور سچائی پہ تا ختم ہو گیا. اس لیے کہ فرد کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ ہے، دوسرا آتا ہے کہتا ہے یار 15 میرا لے لو، تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے 20 لاکھ میرا ہے، بزنس کرو، بزنس ڈوب گیا. کون صبر کرتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ یار وہ ڈوب گیا، سارا بزنس ویسے ختم ہو گئی؟ وہ تو پہلی بات ہی کریں گے کہ تم نے فراڈ کیا. فرد کی سچائی، فرد پر اعتماد اور دیانتداری ختم ہو گئی، نتیجہ یہ کہ سود آ گیا. بہت سے فراڈ کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سے اللہ کے اچھے بندے لاس ہو جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں سچ سچ، لیکن اسے کہتے ہیں تم پورا، وہ کہاں سے پورا کر کے دے بھائی، اس کی کیا، اس کا اس پہ کیا دوش. اسی طرح یہ پردہ ختم ہو گیا، یہ شرعی مسئلہ ہے، اور خاندان چاہے راضی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ لوگوں کی مت سننا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر رشتہ دے دے، اللہ نصیب بھی اچھے کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بسائے. چھوڑ دیجئے ان سسرال اور رشتوں کو جو لڑکا پردے کا قائل نہیں ہے، اس کی خود کیا اوقات ہے. صبح واک کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ آہستہ ذکر اذکار، اور جس کسی کو جتنا قرآن پاک پڑھنا ہے وہ آہستہ آہستہ منہ میں پڑھتے ہیں اور واک بھی کرتے ہیں. ایسے میں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب کیا واجب ہوگا؟ اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے بھیا. انسانوں کے وہ نیک اعمال جو خاموشی کا تقاضا کرتے ہیں ان کے لیے سلام کا جواب دینا واجب نہیں رہتا. مثلاً ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے, دوسرے نے سلام کیا, وہ نہیں جواب دے سکتا, کوئی رج نہیں. اس لیے کہ سلام ایک مسنون امر ہے, اور فقہا نے لکھا ہے جو تسبیح اور تلاوت میں مشغول افراد ہوں انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں جب آدمی آئے پہلا آدمی تو سلام کرے اللہ کے فرشتوں کو اور جنات کو جو مسجد میں رہتے ہیں, اور جب وہ دیکھے یا کوئی بھی کہ لوگ تلاوت میں, ذکر اذکار میں, دعا میں مصروف ہیں تو پھر بالکل سلام نہ کرے, کیونکہ جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہوا ہے نا نماز میں, کیا پتا کس طرح دعا مانگ رہا ہے, کیا پتا کس خلوص سے تلاوت کر رہا ہے. تو آپ نے سلام کر کے خالق سے توڑ کے اپنے ساتھ متوجہ کر لیا کہ پہلے میرا تو جواب دو. اس لیے منع کرتے ہیں فقہا کہ سلام نہ کرے, اور اگر کر دے تو مسجد میں جو ذکر اذکار جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پہ اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اسی طرح ہر وہ شخص جس کے سلام سے پہلے انسان کو معلوم ہو کہ یہ سلام صرف کچھ مانگنے کے لیے, اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں. آپ گاڑی میں ہیں, اسے ونڈو نوک کی, آپ کو پتا ہے کہ اب اس سے کچھ نہ کچھ اسے طلب کرنا ہے, تو ایسے شخص کے سلام کا جواب واجب نہیں. آپ نہیں شیشہ نیچے کرتے کہ خدا نخواستہ کوئی واردات ہی نہ ہو جائے, کوئی مار نہ دے, کوئی کچھ کہہ نہ دے, یا میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں میں شرم سے کچھ دے بیٹھوں گا تو بعد میں خود ہی بھگتتا رہوں گا, پیسے ہوں گے نہیں. یہ سارے عذر ہیں جو شریعت نے انسانوں کے تسلیم کیے ہیں, اور ترغیب دینے کے باوجود کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یہاں پہنچ کے شریعت کہتی ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو اس کے بعد.